السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 162. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو، وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو؟ اور جہنم تو بہت بری بازگشت ہے. چونکہ جنگ احد پر ہی تبصرہ ہے، اور جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ خیانت کرے، تو یہاں پر حیرت اور استعجاب سے فرمایا گیا ہے کہ بھلا یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے، جبکہ نبی تو امین ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پہلے سے یہ خصوصیت تھی کہ آپ امانت دار تھے، لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس رہتی، اور آپ اس کی وجہ سے اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ آپ سب کی امانت ان کو صحیح طریقے سے لوٹاتے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو تم نے سوچا؟ دراصل یہاں ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو درے پر تھے. صحابہ کرام جو تھے ان کے بارے میں تو ایسا کہنا، یعنی وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے جو اکابر صحابہ تھے، لیکن کچھ عام مسلمان، ان لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ جب وہ وہاں سے لوٹے، انہوں نے دیکھا کہ نیچے جنگ مسلمان جیت چکے ہیں اور مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم جا کر شریک ہو جائیں، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم پیچھے کھڑے رہے اور جنگ میں شریک نہیں ہوئے تو اس لیے ہمیں مال غنیمت سے حصہ نہیں ملے گا. تو کہا جاتا ہے کہ تم نے اللہ کے رسول کے بارے میں ایسا سوچا بھی کیوں؟ اللہ کے رسول کبھی بھی ناانصافی نہیں کر سکتے، عدل سے کام لیں گے. تو بھلا وہ شخص کیسے ہو سکتا ہے، یعنی ایک نبی ایسے کام کیسے کر سکتا ہے جو ایک نافرمان شخص کرتا ہے، جو خیانت کر کے اللہ کے غضب کا مستحق بنتا ہے؟ ایک نبی سے تم ان کے بارے میں ایسا سوچ رہے ہو، تمہیں کیسے گمان ہوا؟ یہاں پر علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ افمن اتبع رضوان اللہ سے یہاں مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی ہمیشہ اللہ کی رضامندی کے ہی تابع ہوتا ہے، جبکہ خیانت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی ناراضگی حاصل کرتا ہے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ بناتا ہے. تو یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. اللہ کے ہاں سب لوگوں کے مختلف درجات ہیں، اور جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے. یعنی تمہارے دل میں کیا کیا خیالات آئے، تم نے کیا کیا باتیں سوچی، اللہ اور اس کے رسول سے تم جو بدگمان ہوئے، تو وہ بھی اللہ جانتا ہے. اور جو لوگوں نے نیک گمان کیا اور جنہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، ان کو بھی اللہ کی ان کے بارے میں بھی اللہ کو خبر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور سب کے درجات ہیں اللہ کے ہاں. رسول کا درجہ سب سے بلند ہے، اس کے بعد جو ان کے تابع، ان کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ ان کے بھی بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. لقد من اللہ، بلا شبہ اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا. یہ مضمون سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، اور ہم وہاں پر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول اٹھایا جو ان کے اوپر آیات پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. لیکن یہاں جو لفظ زائد ہے وہ ہے لقد من اللہ، کہ تحقیق احسان کیا اللہ تعالیٰ نے. من کا جو لفظ ہے یہ غور کرنے کے قابل ہے. من کہتے ہیں احسان کو، احسان کرنا، احسان جتلانا، کاٹنا اور کٹنا. اور جب یہ لفظ احسان کرنے کے معنی میں آتا ہے تو اس سے مراد کوئی بہت بڑا احسان ہوتا ہے، اور وہ بہت بڑا احسان کیا ہے؟ وہ ہے وحی الہی کی روشنی، وہ بصیرت۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا بڑا احسان کیوں ارشاد فرمایا۔ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی کسی چیز کو اپنا احسان نہیں بتایا کہ اللہ نے اپنا احسان کیا کہ اس نے کتاب اتاری، نہیں۔ اللہ نے احسان کیا کہ تمہیں مسلمان بنایا، نہیں۔ نہ ہی اللہ نے احسان کیا کہ تمہارے لیے سورج، چاند یا آکسیجن یا جو بھی چیزیں تمہیں ضرورت ہے زندگی کے لیے دنیا میں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان نہیں ارشاد فرمایا۔ کس لیے اللہ تعالیٰ نے، کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان فرمایا؟ رسول کے بھیجنے کو۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ رسول کا مبعوث ہونا کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا احسان ہے۔ اور واقعی میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آپ خود بتائیں کہ آج ہمارا کیا حال ہوتا؟ ہم بھی اسی طرح نصارہ کی طرح بھٹک رہے ہوتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، یہ ان کی تڑپ، ان کی خیر خواہی، ان کا وہ جذبہ تھا کہ جس کی وجہ سے آج ہر بات ہمیں سب کچھ الحمدللہ معلوم ہے۔ کیسے اٹھنا، کیسے بیٹھنا، کیسے سونا، کیسے کھانا، کیسے پینا، کیسے اللہ کو راضی کرنا، کیسے اللہ کی ناراضگی سے بچنا، کیسے جنت کے راستے کی طرف چلنا، کیسے زندگی گزارنا، بازار کے معاملات ہوں یا گھریلو معاملات ہوں، شادی بیاہ کے معاملات ہوں یا کسی بھی معاملے میں، آپ دیکھ لیں کہیں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خانہ ایسا نہیں چھوڑا یا کوئی چیز ایسی آپ نے نہیں چھوڑی کہ جس کی وجہ سے ہم لا علم ہوں۔ اللہ کے رسول نے ہر معاملات میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو لقد من اللہ ہو، اللہ نے احسان کیا، اور واقعی میں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے رسول بھیجا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس قرآن کو کتاب کی شکل میں کسی پہاڑ پر اتار دیتا اور مومنوں سے کہہ دیا جاتا کہ جاؤ تمہارے لیے کتاب نازل کر دی گئی، لے لو اسے جا کر اور پڑھ لو اسے۔ لیکن نہیں، آپ دیکھیں پڑھنا الگ بات ہے لیکن سیکھنا الگ بات ہے۔ تو سکھا کون سکتا ہے؟ یہ پیغمبر ہی سکھا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث کیا کہ وہ تعلیم دے اس کتاب کی۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ کتنا ضروری ہے اس کتاب کو سیکھنا، اور بغیر اللہ کے رسول کے سیرت کے نہیں سیکھا جا سکتا اس کو۔ بغیر حدیث کے، بغیر آپ کے حالات جانے ہم قرآن کو نہیں سیکھ سکتے۔ اسی لیے قرآن پڑھتے وقت، سمجھتے وقت ضروری ہے کہ ہم اس کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور سیرت ساتھ لے کر چلیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمانا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور یہ وحی کی ضرورت کیوں تھی، رسول کو کیوں مبعوث کیا گیا؟ اس کو اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہے، آنکھوں کی روشنی دی ہے، لیکن آنکھوں کی روشنی اسی وقت کارآمد ہوگی، اسی وقت کام آئے گی جب دنیا میں روشنی ہوگی۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کو بصیرت ہے، آپ کو آنکھوں کی روشنی ملی ہوئی ہے، لیکن بالکل گھور اندھیرا ہے اور ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا ہے، تو کیا آپ کی آنکھوں کی روشنی فائدہ مند ہوگی؟ نہیں نا۔ جب تک سورج نہ نکلے، جب تک کوئی لائٹ نہ ہو، کوئی روشنی نہ ہو، تو آپ کی آنکھوں کی روشنی کوئی فائدہ نہیں دے گی آپ کو۔ اسی طرح سے عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی تھی، اپنی عقل کے ذریعے سے وہ سمجھ سکتا تھا کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، لیکن عقل اسی وقت راہ راست پر آ سکتی ہے، یہ راہ راست پا سکتی ہے، یہ صحیح طریقہ اختیار کر سکتی ہے جب وہ وحی کے تابع ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے ایسے لوگ گزرے ہیں جو نفسیاتی طور پر، جو انسان کی نفسیات کو جاننے کے ماہر تھے یا ماہر سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کی عقل وحی کے تابع نہ ہوئی تو وہ بھٹکتے رہے۔ اسی لیے وحی کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کتنے بھی عقل مند ہو جائیں، آپ کتنے بھی ذہین ہو جائیں، آپ دنیا میں کتنے بھی کامیاب انسان کہلائیں، لیکن جب تک آپ وحی کے تابع نہ ہوں گے تب تک آپ کو وہ حقیقی کامیابی نہیں میسر آ سکتی۔ اگر وحی نہ ملے تو عقل کچھ بھی کام نہیں کرتی، وہ بھٹکتی پھرتی ہے، ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے، کیونکہ وحی الہی کی روشنی میں جو کام ہوگا یا عقل جو کام کرے گی وہ صحیح اور قابل اعتماد کام ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کریں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنا بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ من انفسہم، کہ تمہارے ہی اس میں سے بھیجا، یعنی انسانوں میں ہی سے بھیجا ہے۔ تو رسول یا نبی انسان کیوں ہوتے ہیں، یہ انسانوں میں سے کیوں ہیں؟ پھر اللہ کے رسول عربی تھے، قریشی تھے، قریش کے لہجے میں عربی کہتے تھے تاکہ عرب لوگ ان کی بات کو سمجھ سکے۔ تو وہ فرشتوں اور جنوں کی قسم میں سے نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر فرشتے اور جنوں کی قسم میں سے ہوتے تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ ان کی بات ہم کیسے سمجھیں، یا یہ تو فرشتے ہیں اس لیے اتنا نیک عمل کر رہے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے بھیجے تاکہ کوئی بھی اللہ کے رسول کی سیرت پر عمل کرنے سے بچنے کے لیے یہ نہ کہہ سکے کہ آپ تو انسان نہیں تھے، اور ہم انسان بھلا ان کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو وہیں ختم کر دیا، رسول اللہ تعالیٰ نے انسان ہی میں سے بھیجے، اور وہ بھی عرب لوگوں میں ہی سے۔ تو یہ رسول کس میں سے ہے؟ تم ہی میں سے ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں ان کا، اور ویعلمہم الکتاب، علم یعلم تعلیم، اس کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا سکھانا۔ علیمہ کا مطلب ہوتا ہے جاننا، لیکن علمہ کا مطلب ہوتا ہے سکھانا۔ تو علم یعلم تعلیم، سیکھنا سکھانا۔ تو وہ کتاب پڑھنا نہیں ہے، آپ دیکھیں اگر پڑھنا ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اتنا ارشاد فرما دے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ کتاب کی تلاوت کرتا ہے۔ تو تلاوت ایک الگ چیز ہے جس میں تجوید آ جاتی ہے، یعنی کتاب کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کوئی تجوید کے رول نہیں نکالے تھے، یہ نہیں کہا تھا کہ خوا کا مخرج یہاں ہے اور ہا کا مخرج یہاں ہے، نہیں نہیں آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں پر ادغام ہوگا، یہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا، یا یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، نہیں نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں پر اقلاب ہوگا، نہیں آپ نے طریقہ بتا دیا تھا پڑھنے کے لیے۔ بعد میں یہ رول ہم لوگوں کو سمجھنے کے لیے بنائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیم اسی طرح پڑھتے تھے جیسے کہ آج آپ کو تجوید پڑھائی جاتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، آپ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت کا طریقہ کار یہ تھا کہ جہاں پر آپ بہت ٹھہر ٹھہر کر سکون سے تلاوت کرتے تھے، اور جب آیت ختم ہوتی تو وہاں پر لمبا مد کرتے تھے اور رک جاتے تھے، اور جہاں عذاب کی آیتیں آتی وہاں اللہ سے پناہ مانگتے تھے، اور جہاں جنت کی اور بشارت کی آیتیں آتی وہاں اللہ تعالیٰ سے وہ طلب کرتے تھے۔ یعنی آپ کا پڑھنے کا انداز ایسا ہوتا کہ پڑھنے سے پتہ چلتا کہ اچھا آپ اس چیز کو مانگ رہے ہیں۔ تو یتلو، یتلو میں یہ تمام چیزیں آ جائیں گی، تجوید، ٹھیک ہے، حسن صوت سے پڑھنا، پھر یزکیہم میں ان کا تزکیہ کرنا، کہ کتاب اس لیے نہیں آگے کہ تم خوب پڑھ لو اور خوب بڑے عالم بن جاؤ، نہیں، بلکہ تمہیں اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا ہے، یعنی عمل بھی کرنا ہے۔ تو کتاب تبدیلی لاتی ہے، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ آپ میں تبدیلی آئے۔ اگر تبدیلی نہیں آئی تو یقین جانیے کہ کتاب کا پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو تبدیلی ضروری ہے، جیسے کہ صحابہ کرام تھے، کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار بار واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ اسٹریٹ رابر تھے وہ، ان کے نام سے لوگ کانپتے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اتنی زیادہ عاجزی، اتنی زیادہ انکساری، اتنی زیادہ سادگی، اور اتنا اللہ کا ڈر ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی کو میری امت کا متقی شخص دیکھنا ہو تو وہ ابو ذر غفاری کو دیکھ لے۔ تو یہ ہوتی ہے تبدیلی، یہ ہوتا ہے چینج۔ آپس میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن کیسے شیر و شکر ہو گئے، اوس اور خزرج، دوبارہ لڑائی نہیں کی ان لوگوں نے، ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ لوگ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندانی حمیت ان کے اندر اتنی زیادہ تھی، وہ پہلے سے بہت زیادہ اس بارے میں مشہور تھے، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کیا اس عہدے سے، سپہ سالاری کے عہدے سے، تو انہوں نے کیا جملہ کہا کہ میں جب ایک سپہ سالار تھا، یعنی کمانڈر تھا، تب بھی میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اور میں اگر ایک آج عام سپاہی ہوں تو تب بھی میں اللہ ہی کے لیے لڑوں گا۔ یہ ہوتی ہے تبدیلی، یہ ہوتا ہے تزکیہ۔ تو یہ اللہ کے رسول نے کیا۔ تو ایک مربی کی، ایک لیڈر کی، ایک رہنما کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کی تربیت کرے، ان کا تزکیہ کرے. اور تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برائیوں کو باہر نکال کر پھینکنا اور اپنے اندر اچھائیوں کو ڈیولپ کرنا، اپنے اندر اچھائیوں کو لانا، اپنی سیرت کو خوبصورت بنانا. حسین اللہ بناتا ہے لیکن محسن انسان خود بنتا ہے. اور صورت کی خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ جیسے آتا ہے نا، حسن صورت مختصر، حسن سیرت مستقل. اس سے خوش رہتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش رہتا ہے دل. تو یہ ہوتا ہے تزکیہ، کہ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ میں چینج لائیں، اپنے رویے میں، اپنے معاملات میں. وہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ تلاوت پہلے لگا گئی، اب یہاں پر کتاب کی تعلیم، یعنی اس کو سمجھانا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب آپ کی طرف اس لیے نازل کی کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو کھول کر واضح کر دیں ان کے اوپر یہ کتاب. کیونکہ نہیں سمجھ، عربی لوگ بھی ہوں تو بھی کتاب سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ کوئی اس کو سمجھانے والا نہ ہو. تو اس لیے ایک ٹیچر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ علم یعلم، تعلیم میں سیکھنا سکھانا آتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اس کتاب کی تعلیم دیتا ہے. اور حکمت کی، حکمت سے مراد یہاں پر بعض مفسرین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لیا ہے، کہ آپ کی جو حدیث ہے وہ حکمت ہے، یا آپ جتنا سیرت پر عمل کریں گے تو اتنا زیادہ آپ کے اندر حکمت آتی چلی جائیں گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حکمت سے پر تھی. تو اس سے جو باتیں ہمیں معلوم ہیں کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے، کہ یہ آیت قرآن میں، یہ آیت قرآن میں بہت دفعہ ہے کہ ان کی بعثت کا مقصد کیا بتایا گیا ہے، کہ اللہ کی کتاب جیسے جیسے نازل ہو وہ لوگوں کو پڑھ کر سنائے، تاکہ لوگ بھی ان آیت کو اپنے سینوں میں محفوظ کر سکیں. پھر اپنے ماننے والوں کا تزکیہ کریں، ان کے اعمال و افعال پر نظر رکھیں، اور جہاں کہیں کوئی کمی نظر آئے، کوئی غلطی نظر آئے، انہیں متنبہ کریں اور ان کی اصلاح کر ان کی تربیت کریں. پھر تیسری چیز، کتاب اللہ کی تعلیم دے یا سکھائے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب کو پڑھ کر سنا دینا اور بات ہے، اور اس کی تعلیم دینا اور بات ہے. اور تعلیم سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس کی معنی کی تشریح اور تفسیر بتائی جائے. حالانکہ صحابہ کرام کی زبان عربی میں تھی، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام نے مفہوم کو سمجھنے میں غلطی کی، تو اللہ کے رسول نے انہیں اس کے صحیح مفہوم سے آگاہ کر دیا. اور بعض اوقات صحابہ کرام خود اللہ کے رسول سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ یہ آیت ہماری سمجھ میں نہیں آئی. پھر چوتھا مقصد، کتاب کے ساتھ انہیں حکمت بھی سکھائے. اور حکمت دو طرح کی ہوتی ہے، سوچ کی حکمت اور ایک عملی. تو عملی یعنی انہیں آیت اللہ کے اسرار اور رموز سے آگاہ کرے، اور احکام الہی کو عمل میں لانے کا طریقہ یا طریقے بتائے اور خود کر کے دکھائے. یا پھر حکمت سے سنت بھی مراد لی جا سکتی ہے، یعنی ایک تو آیت کی تشریح بتائے، یعنی کیا اس میں حکمت ہے ان آیت میں وہ بتائے، اور دوسرا عمل کر کے بتائے، ٹھیک ہے، کہ کیسے اس کو عمل میں لایا جائے گا. یہاں پر جو لوگ حدیث کے منکر ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ ہے، شاید آپ لوگ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن ان سے الرٹ رہیے گا، جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں. حالانکہ نام بہت خوبصورت انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے کہ قرآن والے، لیکن ایکچولی یہ لوگ سنت کے منکر ہیں، یعنی حدیث کا اور اللہ کے رسول کی سنت کا انکار کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے صرف اور صرف وہ چاہتے ہیں کہ دین میں آسانی ہو جائے ان کے لیے، کیونکہ شراب کی پابندی حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اس کی حرمت، اور بھی بہت ساری باتیں ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں. تو یہ لوگ قرآن کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم صرف قرآن لیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے، کیونکہ اگر حدیث کو مانیں گے تو پھر ان کی جو خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہوگی. تو یہاں پر ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے ایک طرح سے، ان کی اس بات کا، اس سوچ کا ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے ان کو، کہ یہاں پر اللہ کے رسول کا کام بتایا گیا کہ وہ انہیں تعلیم دیتا ہے. تو لہٰذا اللہ کے رسول کی احادیث قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنی رہے گی. پھر حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی رسول کا جو کام بتایا گیا ہے، وہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یعنی اللہ کے رسول کے آنے ہی کی وجہ سے لوگ گمراہی سے نکل کر صحیح راستے پر صراط مستقیم کی طرف آئے. وَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بھلا جب احد کے دن تم پر مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے کہ یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ اس سے دوگنی مصیبت تم کافروں کو پہنچا چکے ہو۔ آپ ان مسلمانوں سے کہیے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر ان عام مسلمانوں کی بات کی گئی ہے کہ جن کی ابھی ہو سکتا ہے جو اکابر صحابہ تھے ان کی جیسی تربیت نہ ہوئی ہو یا ابھی ان کا ایمان اتنا مضبوط نہ ہوا ہو۔ تو جب جنگ احد میں شکست ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، اور ان لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود ہے تو ہمیں شکست ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ تمہاری اپنی لائی ہوئی مصیبت ہے، تمہارے اپنے طور پر آئی ہوئی ہے یہ، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آج تم کو جو مصیبت پہنچی ہے یا آج تم کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، تو اس سے پہلے صرف دوگنی مصیبت تم ان کو دے چکے ہو، کیونکہ جنگ بدر میں 70 لوگ قتل کیے گئے تھے اور 70 ہی کو قیدی بنایا گیا تھا۔ تو اس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے، وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور جس دن دونوں لشکروں میں مٹ بھیڑ ہوئی اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے بھی کہ اللہ مومنوں کو بھی دیکھ لے اور منافقوں کو بھی۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا أَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، کہ اللہ مومنوں کو بھی دیکھ لے اور منافقوں کو بھی، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کم از کم شہر کا دفاع ہی کرو تو کہنے لگے قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہ اگر وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ اب یہاں پر پھر منافقین کا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ ان کا بہانہ یہ تھا جب وہ عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا تو اسے مسلمانوں نے سمجھایا کہ آج مشکل پڑنے پر چھوڑ کر جا رہے ہو، اگر تم لڑنا نہیں چاہتے تو کم از کم دفاع ہی کرو، یعنی مدینے کا دفاع کرو۔ اور دفاع کا یہاں پر دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل رہو، واپس نہ جاؤ تاکہ تعداد دگنی نظر آئے، یا پھر مدینہ کا دفاع کرو گھروں میں رہ کر۔ تو عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کو جواب دیا، ایک یہ کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی ہوگی نہیں، پھر تمہارے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ، ہمیں واپس ہی جانا چاہیے۔ یہ جواب تو اس لیے بھی غلط تھا کہ کافر اتنی دور دراز کی مسافت سے لڑنے آئے تھے اور ان کے دلوں میں بدر کی جنگ کا انتقام بھی تھا، تو بھلا وہ کیسے لڑے بغیر واپس جا سکتے تھے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے جو عبداللہ بن ابی نے جواب دیا کہ ہم تو جنگ سے واقف ہی نہیں ہیں، یعنی ہم جنگ کرنا جانتے نہیں ہیں، پھر تمہارا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں۔ دراصل یہ طنزیہ جواب تھا کہ جب ہمارے مشورے کو قبول نہیں کیا گیا تو پھر ہم لڑیں گے کیوں، اس طرح سے اس نے جواب دیا۔ تو اسی بات کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ منافقین دراصل جو کہتے ہیں اور جو ان کے دلوں میں ہوتا ہے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم للکافرین یومئذ اقرب منہم للایمان، اس وقت وہ اپنی جو زبانوں سے کہہ رہے تھے وہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اور وہ کچھ کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ واللہ عالم بما یکتمون، حالانکہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ آپ دیکھیں منافق کی کوالٹی ہی یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور۔ تو اس لیے مومن ہمیشہ کھرا ہوتا ہے، وہ دل اور زبان پر الگ الگ معاملہ نہیں ہوتا۔ بعض وقت ایسا حال ہو جاتا ہے، مسلمانوں میں بھی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ کوئی مہمان گھر آئے اور مہمانوں کے بچوں نے بہت بدتمیزی کی، گھر کو سب عجیب طرح سے بکھیر کر رکھ دیا۔ اب جب وہ جانے لگے تو آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، یہ کہا جاتا ہے، اور جیسے ہی انہوں نے دروازے کے باہر قدم نکالا، اف کیا بدتمیز بچے تھے، کیسے نالائق تھے۔ ماں تو دیکھو کیسی خاموش بیٹھی تھی، بچوں کو ذرا نہیں ٹوک رہی تھی۔ تو ابھی آپ نے ان کے زبان پر کیا جملہ کہا تھا، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، اور جیسے وہ باہر نکلے آپ کیا کہہ رہے ہیں، جو آپ کے دل کے اندر تھا وہ آ گیا۔ تو دیکھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر پھر منافقت آ جاتی ہے۔ تو جو دل کے اندر ہو وہی زبان پر ہو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کے بچے بدتمیزی کر رہے تھے تو آپ اس وقت تھوڑا سا کہہ دیتی، ہو سکتا ان کو برا لگتا، لیکن آپ کے جو دوہرا رخ ہے وہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوگی۔ تو لہٰذا اس وقت کہہ دینا بہتر ہوگا کہ بچوں کو تھوڑا روک دیجئے، پلیز یہ گھر کی چیزیں وہ ہو رہی ہیں، تو وہ کہہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ہم جو دوہری پالیسی اختیار کرتے ہیں نا، کہ زبان پر کچھ اور ہوتا ہے ہمارے اور دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ کوئی شادی بیاہ میں کسی سے ملاقات ہوئی، کسی نے ایسا لباس پہن لیا جو ہو سکتا ہے ان کو سوٹ نہ کر رہا ہو، ایسی جیولری پہنی جو ان کو سوٹ نہ کر رہی ہو، ان سے ملیں گے تو ہم کہیں گے واہ آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، یہ سیٹ تو آپ پر بہت جچ رہا ہے اور یہ سوٹ تو آپ کو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔ اور جیسی وہاں سے ہٹیں گی، دیکھا کیسے بیوقوف بنایا، وہ تو سچ سمجھ رہی تھی کہ وہ واقعی میں اچھی لگ رہی تھی، کارٹون لگ رہی تھی وہ تو۔ تو یہ کیا ہے، یہ دوہری پالیسی ہے۔ تو منافق کو منافق کیوں کہا جاتا ہے، کہ نفقہ کے معنی ہوتے ہیں، ٹنل کو کہتے ہیں نفقہ، یعنی جس کے دونوں طرف دروازے ہوتے ہیں، باہر نکلنے کا رخ ہوتا ہے۔ تو منافق بھی کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، دوہری پالیسی اختیار کرتا ہے۔ تو کہا گیا کہ جو ان کے دلوں میں ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کیا کہا انہوں نے اس دن، الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائی بندوں سے کہنے لگے اگر تم ہمارا کہا مانتے تو آج مارے نہ جاتے۔ آپ ان سے کہیے، قل فدروا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیے، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اپنے آپ سے ہی موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ یعنی یہ ایسا جملہ ہے کہ کوئی یہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بہن لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایسے جملوں سے۔ تو کوئی اپنی موت کو ٹال کر دکھا سکتا ہے، کسی میں ہے ہمت؟ آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن کوئی کیا آج زندہ ہے؟ کوئی بادشاہ اپنی پیسوں کے بل بوتے پر، اپنے مال، اپنی بادشاہت کے بل بوتے پر آج زندہ بچا ہے؟ کوئی بھی نہیں بچا ہے۔ تو موت تو آنی ہے، موت ٹل نہیں سکتی۔ آپ اپنے گھروں میں ہوں یا مضبوط قلعوں میں بند ہوں یا کہیں بھی چلے جائیں، اگر موت کا وقت لکھا ہے تو وہ ضرور آ کر رہے گی۔ ایک واقعہ ہے، حالانکہ اسرائیلیات میں سے ہے، اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے ہم نے، لیکن صرف ہماری نصیحت کے لیے یہ واقعہ سن لیجیے، کہ کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص تھا، تو وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے فلاں شخص بہت گھور گھور کر دیکھ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ملک الموت ہے، آپ ہواؤں کو حکم دیں کہ وہ مجھے یہاں سے کہیں دور پہنچا دے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور اس شخص کو کہیں دور دراز کے جزیرے پر بھجوا دیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس ملک الموت جو فرشتہ ہے وہ آئے اور کہنے لگے کہ میں اس شخص کو گھور رہا تھا، اس لیے گھور رہا تھا کہ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ مجھے حکم ملا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد اس شخص کی روح فلاں جزیرے پر قبض کرنا، یعنی اس کی جان لے لینا۔ تو میں اتنا حیران تھا کہ یہ شخص تو یہاں بیٹھا ہے اور ابھی کچھ لمحوں کے بعد اس کی جان مجھے اس جزیرے پر لینی ہے، کیسے پوسیبل ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ جس کی موت جہاں آنی ہوتی ہے وہ وہاں پہنچ کے رہتا ہے، اس شخص کی موت اس جزیرے پر تھی تو وہ وہیں آ کر رہی۔ تو یہاں پر بات کا مطلب یہ ہے یا سیکھنا ہمیں یہ ہے کہ آپ کہیں دور بھاگ جائیں موت سے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کچھ بھی راہ فرار اختیار کریں، موت سے آپ بھاگ نہیں سکتے، موت سے کسی کو بھی فرار ممکن نہیں۔ یہ ہم جو کہتے ہیں نا ہماری محفلوں میں کہ بس بس ہمیں مت ڈراؤ، یہ موت کی باتیں مت کرو، ابھی تو ہمارے انجوائے کرنے کے دن ہیں۔ اور یہ کیا خوشی کی محفل میں آپ نے موت کی بات یا موت کا ذکر لے آئے آپ؟ تو یہ ہمارے باتیں کرنے کی وجہ سے موت رک نہیں سکتی، یہ صرف ہمارے دل کا ڈر اور وہم ہے، یہ ہماری توہم پرستی ہے۔ موت تو ہر حال میں آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم اتنی ہی اپنی بات میں سچی ہو، تم لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہو یہ تو بے وقوف لوگ تھے، چلے گئے جنگ میں، اپنی جانیں بھی لٹا دی اللہ کی راہ میں۔ تو اگر تم اتنے ہی سچے ہو اور تم ان کو کہہ رہے ہو کہ یہ نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، تو تم جب اپنے گھر میں تمہیں موت آتی ہے اس وقت تم ٹال کر دکھا دو۔ تو ہے کسی میں اتنی ہمت، ہے کسی میں اتنی طاقت کہ اپنی موت کو ٹال کر دکھائے؟ ڈاکٹرز بھی کیا کہہ دیتے ہیں آخر میں کہ بس اب دعا کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ پر یقین انسان کو ایسے ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرما دی وہ ہونا ہے. یہ تقدیر اور اس پر ایمان لانے کے لیے کیوں کہا گیا ہے کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہیں وہ ہو کر رہے گی, ہم اسے نہیں بدل سکتے, ہم اسے نہیں ٹال سکتے. وَلَتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو, وہ تو زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں رزق پا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہم ربنا جعلنا منہم, یعنی شہید کو مردہ کہنے سے منع کیا جا رہا ہے. یہ شہید, یہ شہید ہونے کی جو عظمت ہے اس کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ موت کا مطلب کیا ہے, منتقل ہونا, ایک زندگی سے دوسری زندگی میں, ایک عالم سے دوسرے عالم میں چلے جانا. تو یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے, منافقوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم شہید کو مردہ نہ کہو. اس سے پہلے ایک بات اور بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن میں جو دوبارہ زندگی کا ذکر آیا ہے, دوبارہ زندگی اور دوبارہ کی موت کا ذکر جو آیا ہے, تو وہ یہ ہے کہ موت یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے کا وقت, جسے عالم ارواح کہتے ہیں. یعنی ہم اپنی دنیا میں آنے سے پہلے بھی کیا تھے, ہم عالم ارواح میں تھے. یعنی ہمیں پیدا کر دیا گیا تھا لیکن جسم نہیں دیا گیا تھا ہمیں, ہماری روحیں تھیں. پھر دوسرا زندگی یعنی پیدائش سے لے کر موت تک کا وقت, یعنی اب ہم دنیا میں آ گئے, ہمیں جسم اور روح دونوں ساتھ دے دیا گیا, اور ہماری موت تک کا وقت. پھر تیسرا موت یعنی موت سے قیامت تک کا وقت, یعنی قیامت جب قائم ہوگی. اور چوتھا زندگی یعنی حشر سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ, لا متناہی مدت کے لیے, یعنی جنت یا جہنم میں. تو یہ چار چیزیں ہیں, ایک ہماری دنیا میں آنے سے پہلے کا وقت تھا, ایک ہماری دنیا میں آنے کے بعد کا وقت, دوسرا موت سے لے کر قیامت تک کا وقت, اور چوتھا پھر ہمیشہ کی زندگی, یا تو وہ جنت میں ہوگی یا جہنم میں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے. جو موت سے لے کر قیامت تک کا وقت ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے, اور احادیث سے ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. اور ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ عالم ارواح کہلاتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا, الستو بربکم, تو تمام لوگوں نے کہا تھا کہ بلا, کیوں نہیں, ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے. تو یہ سب ادوار ہیں. پھر شہید کی زندگی کے اور موت کے جو مرحلے ہیں, کہ شہید کے بارے میں جو کہا گیا ہے اس کے بارے میں ہمیں کئی احادیث ملتی ہیں کہ شہید جب یہاں سے چلا جاتا ہے, یعنی جب وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے, تو اس کو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. اس کے بارے میں ایک جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور پوچھا, کیا بات ہے جابر, میں تمہیں شکستہ خاطر دیکھ رہا ہوں. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے اور قرض اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں یہ بشارت نہ دوں کہ اس کی اللہ سے کیسے ملاقات ہوئی. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا مگر پردے کے پیچھے سے. اللہ نے تمہارے باپ کو زندہ کیا, پھر اس سے روح در روح بات کی اور پوچھا, کچھ آرزو کرو جو میں تمہیں عطا کروں. تمہارے باپ نے کہا, اے میرے رب, مجھے دوبارہ زندگی دے تاکہ میں دوسری مرتبہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے کہ لوگ دوبارہ دنیا کی طرف نہ لوٹیں گے. اور راوی کہتے ہیں کہ یہ آیت اسی باب میں نازل ہوئی. یہ ترمذی کی حدیث ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص نیک عمل لے کر دنیا سے جاتا ہے اسے اللہ کے ہاں اس قدر پر لطف اور پر کیف زندگی میں اثر آتی ہے جس کے بعد وہ کبھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا, مگر شہید اس سے مستثنا ہے, یعنی اس سے الگ اس کا معاملہ ہے. شہید تمنا کرتا ہے کہ پھر دنیا میں بھیجا جائے اور پھر اس لذت, اس سرور اور اس نشے سے لطف اندوز ہو جو اللہ کی راہ میں جان دیتے وقت حاصل ہوئی تھی. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شہید کا کتنا بڑا درجہ ہے, اور اس کی اللہ تعالیٰ سے وہاں ملاقات ہوتی ہے. ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سب سے پرندوں کی صورت میں ہوں گی، ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکی ہیں، یہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ان کے رب نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم کس چیز کی خواہش کریں، ہم جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں۔ رب نے ان سے تین بار یہی سوال کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ اب جواب دیے بغیر چارہ نہیں تو کہا اے ہمارے رب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحیں واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں پھر جہاد کریں اور پھر شہید ہوں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی کہا گیا تھا آیت نمبر 154 میں کہ شہداء کو مردہ نہ سمجھو، یہ ان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ تو شہداء کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ عالم دنیا سے رخصت ہوتے ہی فوراً جنت میں پہنچ جاتے ہیں، عالم برزخ یعنی موت والا تیسرا دور ان پر نہیں آتا۔ پھر سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بھانجے، میرے والد اور تمہارے نانا ابو بکر بھی انہی لوگوں میں سے تھے جب احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ پہنچنا تھا پہنچ چکا اور مشرکین مکہ لوٹ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں واپس آ کر پھر وہ حملہ آور نہ ہوں، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ کون ان کافروں کا تعقب کرتا ہے؟ آپ کا یہ ارشاد سن کر 70 آدمی اس کے لیے تیار ہو گئے، یعنی جو یہ آیت ہے آگے کی کہ جن لوگوں کا ایمان بڑھ گیا تھا۔ یستبشرون بنعمۃ من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو کچھ اللہ کا ان پر فضل ہو رہا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں اور ان لوگوں سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی تک شہید ہو کر ان سے ملے نہیں، انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ تو یہ شہید کی فضیلت ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتا ہے، دراصل وہ اپنی جان دے کر آخری جو درجہ ہے وہ اس کی بھی گواہی دے دیتا ہے کہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی تھی، لہٰذا میں نے اسی کی خاطر اس کی راہ میں قربان کر دی، تو اسی لیے اس کا درجہ اتنا بڑا بتایا گیا ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو کچھ اللہ کا ان پر فضل ہو رہا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں اور ان لوگوں سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی تک شہید ہو کر ان سے ملے نہیں، انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ تو یہ شہید کی فضیلت ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتا ہے، دراصل وہ اپنی جان دے کر آخری جو درجہ ہے وہ اس کی بھی گواہی دے دیتا ہے کہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی تھی، لہٰذا میں نے اسی کی خاطر اس کی راہ میں قربان کر دی، تو اسی لیے اس کا درجہ اتنا بڑا بتایا گیا ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ تعالیٰ کا ان پر جو فضل و انعام ہو رہا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یقیناً مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو یہاں پر شہید کی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ہے کہ انہیں اللہ کے یہاں رزق مل رہا ہے، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے جو انہیں فضل ملا ہے اس پر وہ خوش ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ابھی شہید ہو کر ان سے ملے نہیں ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين